المتقين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ يعلم وانتم لا تعلمون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كتب عليكم القتال اور تم پر جہاد قتال فرض کر دی گئی ہے وهو كره لكم اور وہ تمہیں کراہت والی لگتی ہے بری لگتی ہے تو جہاد کرنا تمہیں برا لگتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال اور تم پر فرض ہو گئی ہے یہ لڑائی کرنا وہوا کرہ لکم اور وہ بری لگتی ہے تم کو وعسا ان تکرہوا شیئا وہوا خیر لکم اور شاید کہ بری لگنے والی جو چیز ہے تم کو ایک چیز بری لگے وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں تو اس مبارک آیت سے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر جہاد جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ کئی مرتبہ انسان کو کوئی چیز کراہت والی لگتی ہے ناپسندیدہ لگتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے پہلی بات کہ قتال جہاد فرض ہے تو کیا اللہ نے جب قرآن میں اس کو فرض کر دیا تو اب کیا ہم سب کے سب جہاد میں چلے جائیں کیونکہ یہ تو ایک فرض والی چیز ہے تو سوال کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا یہ فرض عین ہے ہر ایک پر ہر حالت میں فرض ہے یا یہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے بس وہ اس کو کر لے تو باقی سب کی طرف سے بھی یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جہاد جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے بس مسلمانوں کی جو امت ہے مسلمانوں کا جو گروہ ہے اس میں سے ایک جماعت ہو جو یہ فریضہ ادا کر رہی ہو تو باقی سب کی طرف سے بھی یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے ہاں اگر یہ جہاد کا موقع ہے اور مسلمانوں سے کسی نے بھی اس کو نہیں کیا تو سارے کے سارے گناہگار ہو جائیں گے جیسے کہ اعتکاف کا مسئلہ ہے کہ اگر رمضان میں اعتکاف کا وقت آتا ہے وہ فرض کفایہ ہے محلے کی مسجد میں اگر کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے گا تو سارے محلے کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا اور ایک بھی بندہ اس نے نہیں کیا یہ عمل تو سارے محلے والے جو ہیں وہ گناہگار ہو جائیں گے چنانچہ کچھ حضرات نے اس آیت کو دیکھ کر فرمایا کہ جی جہاد ہر ایک کے لیے ہر حالت میں فرض ہے مگر قرآن پاک کی ہی کچھ آیت سے پتہ چلتا ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی وضاحت اس بات کی نہیں فرمائی کہ کب فرض ہے کس کے لیے فرض ہے بلکہ بس فرما دیا کتب علیکم القتال کہ تم پر قتال فرض ہو گیا وہو کرہ لکم یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں یہ کراہت والا لگتا ہے مگر یہ ہو گیا تم پہ فرض تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی فضل اللہ المجاہدین بی اموالہم و انفسہم علی القائدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دے دی مگر اللہ نے دونوں کے لیے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. تو اگر فرض عین ہوتی تو مجاہدین کے لیے وعدہ ہوتا اور دوسرے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے وعدہ نہ ہوتا, بھلائی کا وعدہ, مگر دونوں کے لیے وعدہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت سے اور زیادہ وضاحت ہوتی ہے کہ یہ جہاد کرنا ہر ایک پر فرض نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, اور کیوں نہ نکل کھڑی ہو تمہاری بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے. یعنی جو جا رہے ہیں قتال کے لیے ان میں سے کیوں نہ ایک جماعت الگ ہو جائے جو دین پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت سے ڈیوٹیاں تقسیم کر دیں کہ کچھ یہ کام کریں گے پڑھنے پڑھانے کا اور کچھ وہ کام کریں گے. تو اس مبارک آیت سے بھی پتہ چل گیا کہ جہاد فرض تو ہے مگر فرض کفایہ ہے, کہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں. اگر ایک جماعت لڑ رہی ہے تو باقیوں کا بھی فرض جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مبارک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ ہر ایک پہ ہر حالت میں فرض نہیں ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجئے. تو صحابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ پھر تم چلے جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو. تو اس مبارک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. ایک جماعت اگر کر رہی ہے تو دوسرے جو ہیں ان سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. ہاں ایک ایسی صورت ہے جس میں جہاد ہر ایک پہ فرض عین ہو جاتا ہے, اور وہ کون سی صورت ہے؟ جب مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں امام ہیں وہ ضرورت سمجھیں کہ نفیر عام ہو. ایسی صورت آ گئی ہے کہ اب ہر ایک نکلے, حملہ ہو گیا ہے یا پھنس گئے ہیں یا گھراؤ ہو گیا ہے یا کوئی اور ایسی صورت بنتی ہے کہ جب مسلمانوں کے امیر یہ سمجھیں کہ نفیر عام ہو, ہر ایک کو جو شرکت کی جو ہے وہ حکم دے دیا جائے, ایسی صورت میں اب سب کے اوپر جو ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے. چنانچہ اگر فرض عین نہیں تو پھر جہاد میں جانا وہ والدین کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو قرض ادا کیے بغیر جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, مگر جس وقت نفیر عام کا حکم ہو جائے تو اب والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرض ادا کرنے والے کے قرض ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. تو اس طرح یہ مبارک آیت جو ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا, تو فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور تم کو بری لگتی ہے یہ جہاد کرنا, برا لگتا ہے یہ جہاد کرنا, کراہت لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, مگر شاید کئی مرتبہ جو چیزیں بری لگتی ہیں تم کو وہ اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہو, وہو خیر لکم وہ تمہارے لیے خیر کی چیز ہو. اور آگے فرمایا وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور شاید کچھ چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں مگر اس کے اندر تمہارے لیے شر ہوتا ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے کئی مرتبہ انسان سمجھتا ہے کہ یار یہ کام کرنے کا مجھے بالکل دل نہیں ہو رہا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھ دی ہوتی ہے. کئی مرتبہ انسان کے گھر پہ اچانک مہمان آ جاتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں, اب دل نہیں جا رہا ہوتا ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے, میں اپنے کاموں میں مصروف تھا, میں تو یہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا, مگر مہمان آ گئے. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. تو انسان کو کراہت ہو رہی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے خیر رکھ دی ہے کہ مہمان آئے گا تو وہ اپنے ساتھ برکتیں رحمتیں لے کے آئے گا. چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جی مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میزبان ہے وہ مہمان کو رزق دے رہا ہوتا ہے, اس کا رزق جو ہے وہ میزبان کے گھر پہ ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے حضرت واقعہ سناتے ہیں اپنے علاقے کا. فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں میاں بیوی بہت آپس میں محبت سے رہتے تھے, ایک دن دونوں میں لڑائی ہو گئی. اس لڑائی کے وقت کے اندر مہمان گھر پہ آ گئے. اب بیوی ویسے ہی لڑائی کی موڈ میں تھی اور مہمان جو تھے وہ شوہر کے مہمان تھے. شوہر کا کوئی دوست تھا یا کچھ ایسا تھا. اب شوہر کو بھی پتا تھا کہ اس حالت میں اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے کچھ کھانا تیار کرو, کوئی اور چیز تیار کرو, کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو. تو وہ آیا گھر پہ اور بیوی جو تھی وہ نیک طبعہ تھی مگر اس وقت لڑائی کا معاملہ تھا. تو اس نے دیکھ لیا کہ بیوی تو بہت ہی غصے میں بیٹھی ہوئی ہے, ناراضگی کی حالت میں ہے, اور ادھر سے مہمان آ گیا, دوست آ گیا. تو قریبی جو جاننے والے تھے, جو گھر کے قریب پڑوسی رہتے تھے, شوہر نے انہی سے بات کر لی. پہلے بیوی سے بات کی, بیوی نے کہا کہ تیرے مہمان کی تو چھٹی, میری طرف سے اس کی کوئی مہمان نوازی نہیں ہو سکتی, تیرا مہمان تو جان اور تیرا بندہ جانے. تو اس کو اب یہ برا لگا کہ مہمان آیا ہے اور اس کا اکرام نہ کیا جائے. تو قریبی پڑوس میں جو ایک آدمی تھا, ان کا جاننے والا تھا, تو اس نے جا کے ان سے کہا کہ جی میرا مہمان آیا ہے, کچھ کھانے پینے کی تیاری کر دو. یہ کہہ کے جیسے ہی وہ گھر میں آیا تو دیکھا بیوی رو رہی ہے زاروں قطار. پوچھا بیوی سے کہ کیا ہوا, اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ بات کر کے اور کچن میں چلی گئی کہ ان کو تو میں نے کہہ دیا ہے کہ تیرے مہمان کا میں کوئی اکرام نہیں کروں گی, مگر آخر کو گھر میں مہمان آیا ہے تو مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو میں کچن میں گئی کچھ کرنے کے لیے کہ کچھ بناؤں, کچھ کھانا پینا تیار کروں, یہ جو مہمان آیا ہوا ہے. اور میں نے دیکھا کہ جہاں آٹا پڑا ہوتا ہے اور جہاں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کھانے کا سامان جو ہے وہ جمع کر کے اور اپنے ساتھ کہیں لے کے جا رہا ہے. تو میں ڈر گئی ہوں, میں نے کہا تم کون ہو, اور ڈر کے میں نے یہ کہا کہ تم کون ہو. اس نے آگے سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک ہوں, اور اس گھر میں تمہارے آنے والے مہمان کا رزق اللہ نے بھیج دیا تھا, اب کیونکہ یہاں وہ رزق اس کو نہیں ملے گا تو اس کا یہ رزق لے کے میں تمہارے پڑوس میں جا رہا ہوں. تو یہ جو مہمان آتے ہیں ان کو ہم رزق نہیں دے رہے ہوتے, یہ اپنا رزق لے کے آ رہے ہوتے ہیں, مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان لائے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. تو کئی مرتبہ انسان کو کراہت ہوتی ہے مگر اللہ نے اس کے اندر ہمارے لیے خیر ڈال دی ہوتی ہے. تو اسی طرح اس قتال کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ کراہت ہوگی کہ کیا لڑے, اور لڑنا پسند نہیں, مگر دین کی سربلندی کے لیے اگر یہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر خیر ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ, اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں. تو کئی مرتبہ انسان کو بہت چیزیں اچھی لگتی ہیں, بڑا شدید تقاضا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے, وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ اس کے اندر تمہارے لیے شر ہوتا ہے. تو کن چیزوں میں ہمارے لیے خیر ہے اور کن چیزوں میں ہمارے لیے شر ہے یہ ہمیں نہیں پتا. تو مومن کا اس لیے مزاج جو ہے نا, وہ کسی چیز میں دل لگانے والا نہیں ہوتا ہے کہ جی میری یہ خواہش تو پوری ہو جائے, کامل مومن وہ ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ جی اگر یہ چیز ہو گئی اللہ کی طرف سے تو اسی میں خیر تھی، اور یہ کام نہیں ہوا تو بھی اسی میں خیر تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے خیر کیا ہے۔ اس عاجز کا زانہ زیمبیا ہوا، زیمبیا میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ زیمبیا میں ہندوستان سے ایک بزرگ آیا کرتے تھے، وہ کسی صاحب کے گھر پہ ٹھہرتے تھے، ان صاحب کے یہاں بچہ نہیں تھا، میاں بیوی دونوں بہت ہی دیوانہ وار کوشش کرتے تھے، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے مال پیسہ دیا ہوا تھا، بہت ہی رچ فیملی تھی، مگر اولاد نہیں تھی۔ اب یہ بزرگ آتے اور یہ بزرگ آ کر جو ہے ان کے یہاں ٹھہرتے، تو کبھی کبھی جو خاتون ہیں وہ پیغام بھجواتی کہ جی دعا کیجئے کہ ہمارے یہاں اولاد ہو جائے، تو حضرت جو ہیں وہ یہی فرماتے کہ جی اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا طلب کرتے، یہ دعا نہ کرتے کہ جی اللہ تعالیٰ تجھے اولاد دے دے، اللہ والے تھے، بس اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھاتے تھے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس میں خیر۔ پھر ہر کچھ عرصے بعد ان کا آنا ہوتا، جب ان کے انتقال سے پہلے کچھ طبیعت علیل تھی تو وہ آئے تو بیوی نے کہا کہ جی حضرت سے خاص طور پہ گزارش کریں کہ وہ یہ دعا کریں، یہ الفاظ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما دے، کیونکہ ہر مرتبہ ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے تو حضرت فرماتے ہیں اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب شوہر نے جا کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت بس یہ دعا کر دیں، اپنے منہ سے یہ بات نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے۔ اب کیونکہ فورس کیا اور اتنے عرصے سے تو حضرت یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، حضرت نے دعا کر دی، اللہ کی شان کئی سالوں بعد اولاد ان کے یہاں ہو گئی، ایک بیٹی پیدا ہوئی، حضرت کا انتقال ہو گیا، بیٹی جوان ہوئی اور بیٹی کو بڑی ہی نازوں سے تو سپوائل کر کے تو بہت ہی اس کے وہ کر کے محبت سے اس کو اٹھایا، تو بیٹی کو سونے کی چمچی کا نوالہ دیا اور وہ بیٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خود سر ہو گئی، کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، ہر ایک کو ڈانٹ کے رکھ دینا، اس کی جو دل میں آتا وہ کرتی، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان، اور پھر تھوڑی جوانی کی عمر میں پہنچی تو ایسے ایسے گناہ، ایسے ایسے فحش قسم کے گناہ کہ ماں باپ کے لیے گھر سے باہر نکلنا دو بر ہو گیا، جہاں جاتے وہاں اسی کا تذکرہ، اس کی بے غیرتی کا تذکرہ ہوتا، اتنے پریشان کہ دونوں آنسوؤں سے روتے، اور یہ اس دن کو یاد کرتے کہ جس دن ہم نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت اپنی زبان سے یہ دعا کر دیجئے کہ اولاد ہو جائے، تو یاد کرتے تھے کہ حضرت تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، مگر ہم نے یہ زبردستی کر کے اور یہ اس طرح دعا کروا کے اپنے اوپر شر کو لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ آسان تو حب شعین، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو، وہ ہوا شر الکم، اور اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے میرے ساتھ کیا یہ اس مالک کا مجھ پر کرم ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، یہی اس کی بندگی ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان کو بڑے بڑے گناہ اچھے لگتے ہیں، کوئی خاص قسم کا گناہ کرتا ہے اس کو بڑا اس میں مزہ آتا ہے، عورتوں کو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے، مگر اس کے اندر پسندیدگی ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں شر رکھ دیا ہے، انسان اسی کی وجہ سے پھر تکلیف دہ زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری والی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر دوسرا سیاہ نقطہ, اور پھر یہ سیاہ نقطہ لگ لگ کے دل سیاہ ہو جاتا ہے. انسان کا اللہ کی ذات میں پھر انٹرسٹ نہیں رہتا, پھر بس دنیا اور دنیا کے غموں میں انٹرسٹ رہتا ہے, دنیا کی چیزوں میں بس انٹرسٹ رہتا ہے. تو انسان کو گناہ بڑے پسند ہیں, بڑا مزے لے لے کے گناہ کرتا ہے, مگر اللہ نے اس کے اندر شر رکھ دیا ہے, ذلت رکھ دی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے سکونی رکھ دی ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش کو ختم کر دے اور اللہ کی خواہش کے مطابق زندگی گزار دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی, کیا تعریف کی؟ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں دیکھوں زمین پر زندہ لاش کو چلتے ہوئے, وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابوبکر کو دیکھ لے. کیا مطلب؟ کہ جو شخص ایسے بندے کو دیکھنا چاہے کہ جس کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے, بس ایک ہی خواہش ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بہتر ہے, اللہ کی رضا میں راضی ہے. اگر ایسے بندے کو دیکھنا چاہتے ہو, ایسے اللہ والے کو دیکھنا چاہتے ہو, ابوبکر کو دیکھ لو. مرزا غالب کا شعر ہے, نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو واقعی یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ چیزیں تمہیں بڑی کراہت والی لگیں گی مگر اس میں تمہارے لیے خیر ہوگی, کچھ چیزیں تمہیں بڑی ہی محبوب ہوں گی مگر اس میں تمہارے لیے شر ہوگا. اسی لیے کئی مرتبہ جو ہیں وہ نوجوان بچیاں دعا کرتی ہیں کہ جی فلاں جگہ میری شادی ہو جائے, بس جو بھی ہو بس میں نے یہی کرنا ہے, اور دن بھر رات بھر دعا بھی کر رہی ہیں, والدین سے بھی دعا کروا رہی ہیں, مگر آگے جہاں کرنا چاہ رہی ہیں اس میں خیر ہے یا خیر نہیں کون جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو انسان دعا کرتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی تو بس پھر غم زدہ, ناراض, والدین سے بھی ناراض, تو بہن بھائیوں سے بھی ناراض, ہر ایک کو غصہ دکھا رہے ہیں, اور در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض. ایسا کرنا جو ہے وہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے. دعا میں یہ امید کرنا کہ بس جیسے دعا مانگوں گی فوراً ویسے قبول ہو جائے گی, یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے. دعا کرنا کسی کو حکم دینا تھوڑی ہوتا ہے, دعا تو ایک عاجزی ہوتی ہے, ایک التجا ہوتی ہے, ایک اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے. اس دعا کو اس ادب سے مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے جو کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ہوتی ہے, یا تو جو دعا میں مانگ رہے ہیں وہ قبول ہو جاتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے ورنہ تو اگر قبول نہیں ہوتا تو اس سے بڑی ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ جو بچی دعا کر رہی ہے کہ جی ادھر ہو جائے ہو جائے ہو جائے, اس کو نہیں پتا کہ آگے کیا تکلیفیں آئیں گی یہاں پہ کرنے سے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو در حقیقت اس کی دعا کو رد کر کے اللہ نے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کر دیا. اور کئی مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے اور دعا قبول بھی نہیں ہوتی منو ان, اور ساتھ ساتھ مصیبت بھی دور نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ شخص آخرت میں اس دعا پہ ملنے والا ذخیرہ دیکھے گا اس وقت وہ ٹھنڈی آہ لے گا, کہے گا کاش میری دنیا کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جاتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو کچھ چیزوں میں انسان کو کراہت ہوتی ہے مگر اس میں خیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قتال کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ تم اس کو بہت ہی کراہت والا سمجھتے ہو مگر اس میں خیر ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قتال فیہ، اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں شہر الحرام کے بارے میں، یعنی اس مہینے کے بارے میں جس میں قتال جائز نہیں ہے، قتال فیہ ہے، اس میں قتال کرنا کیسا ہے، لڑنا کیسا؟ قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، قتال کرنا جو ہے اس میں بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چار مہینے ہیں کہ اس کے اندر قتال منع کیا گیا ہے، ایک ہے رجب کا مہینہ اور دوسرا جو ہے وہ ذی قعدہ، ذی الحج، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج اور رجب، یہ چار مہینے ہیں کہ ان چار مہینوں کے اندر جو ہے، نہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، ان چار مہینوں کے اندر قتال جو ہے وہ شرعاً اجازت نہیں ہے، انلیس کہ کوئی محاصرہ کر دے، کوئی پہل دوسری طرف سے ہو جائے تو پھر تو اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت جو اتری، یہ ایک صحابہ کرام کہیں تھے اور وہاں پہ کسی وجہ سے قتال ہوا، جہاد ہوئی، اور وہ جو ہوئی وہ دن جو تھا وہ صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ ان چار مہینوں میں سے کوئی دن نہیں ہے، حالانکہ وہ پہلا دن تھا، محرم کا، رجب کا پہلا تاریخ تھی، اور یہ صحابہ کرام سمجھے کہ ربیع الثانی کی آخری تاریخ ہے، تو کفار ناراض ہو گئے اور انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کی اور انہوں نے یہ پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتارا کہ ہاں یہ جو شہر حرام، جو مہینے ایسے ہیں جن کے اندر نہیں کرنا چاہیے قتال، ان میں اگر قتال کر لیا، قتال فیہ کبیر، ان میں قتال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وکف بھی، اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، و اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور مسجد حرام سے وہ لوگ جو مسجد حرام کے اہل تھے ان کو نکال دینا، یہ اس قتال سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ آیت جو ہے یہ کیوں نازل ہوئی؟ تو مسلمانوں نے کفار کے ساتھ قتال کیا اس دن جو وہ سمجھے کہ جائز مہینوں کی آخری تاریخ تھی، جبکہ پہلی تاریخ ہو گئی تھی رجب کی، تو یہ غلطی ہو گئی ان سے، نہ جانتے ہوئے غلطی ہوئی، تو کفار نے شور مچایا، نبی علیہ السلام سے شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان مبارک مہینوں میں لڑنا جو ہے وہ جائز نہیں، بڑا گناہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم کو بتاتا ہوں اس سے بڑا گناہ کیا ہے، یہ جو تم اللہ کے رسول کو روکتے ہو نا، وصد عن سب، اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہو، وکفر بھی، والمسجد الحرام، اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو، اور مسجد حرام سے تم جو روکتے ہو ان کو آنے سے، مسجد میں عبادت کرنے سے روکتے ہو، اور پھر جو مسجد حرام کے اہل ہیں یعنی اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ، و اخراج اہلہ منہ، اور ان کو مسجد حرام سے نکال دیتے ہو، یہ جو سارے تمہارے عمل ہیں نا، یہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ تو ایسی شکایتیں لے کے نہ آؤ جو تم کر رہے ہو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں آ کے آج کا سبق جو ہے اس کو روکتے ہیں، ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کتب علیکم القتال، اور تم پر فرض کیا گیا ہے قتال، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں برا لگتا ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور شاید جو تمہیں بری لگتی ہے چیز، وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا، اور شاید جو چیز تمہیں پسند آتی ہے، تمہیں محبوب ہے، وہو شر لکم، اس میں تمہارے لیے شر ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، یسألونک عن الشہر الحرام، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، قتال فیہ، کہ ان میں جھگڑنا کیسا ہے؟ قل کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں جھگڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کو نہ ماننا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے جو اہل ہیں یعنی اللہ اور اس کے اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ، ان کو اخراج کرنا، ان کو نکال دینا، منہ، مسجد حرام میں سے، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں آ کے آج کے سبق کو ہم روکتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے مبارک کلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ انٹرنیٹ کی کلاس یہاں آ کے مکمل ہوتی ہے۔